الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 70 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ دعوت کی سورہ ہے، اس میں استدلال کے ساتھ ان حقائق کو واضح کیا جا رہا ہے جن کو منوانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں. اس کے مخاطبین، جیسا کہ بار بار توجہ دلا چکا ہوں، مشرکین عرب ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قریش مکہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو خطاب کر کے ان کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس دعوت میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہم موضوع توحید ہے. ایک داعی حق کو اپنے مخاطبین کی طرف سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ان کے مطالبات ہیں. تو اس ذیل میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. یعنی یہ حضرات جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کو دعوت پہنچانی ہے، بات کا ابلاغ کر دینا ہے، بات کو واضح کر دینا ہے. اس سے زائد کی کوئی ذمہ داری دعوت دینے والوں پر نہیں ڈالی گئی. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو دعوت دینے والوں سے پوچھا جائے گا، ان کی طرف سے کوئی غلط رویہ ہوگا تو اس کے یہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تبلیغ اور تذکیر کی ذمہ داری ہے. ان کا کام یہ ہے ولیکن ذکرا، وہ یاد دہانی کر دیں. یہ جو لفظ یاد دہانی ہے، اس سے متعلق بھی بار بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید دونوں پہلوؤں سے لفظ استعمال کرتا ہے. ایک یہ کہ جن حقائق کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں، وہ انسان کی فطرت میں ودیت ہے، وہ انسان کا اضطراری علم ہے. لہذا انبیاء علیہ السلام خود فراموش لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ذرا اپنے باطن کی طرف نگاہ دوڑاؤ، ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو، تم پر خود واضح ہو جائے گا کہ تمہارے وجود کا مطالبہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس عالم کا ایک خالق ہونا چاہیے، ایک خالق ہونا چاہیے. اس سے زائد کا کوئی مطالبہ تمہارے باطن میں نہیں ہے. اس لیے یہ صرف توحید ہے جس کے ساتھ تمہارا نفس مناسبت رکھتا ہے، تو اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت دی ہے، پہلے دن سے یہی پیغام پہنچایا ہے. اسی حقیقت کو لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی معبود ہے، اور ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی بادشاہی اس پوری کائنات پر قائم ہے. لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو بھی فراموش کر کے بعض دوسرے لوگوں کی تعلیمات کو اہمیت دے بیٹھتے ہیں، تو انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت مسلمان قوم کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو دیکھے، یاد کرے کہ اس کے پیغمبر نے اسے کہاں چھوڑا تھا، ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی دعوت دی تھی، تو وہ چیزیں کہ جو نسلن بعد نسلن اس کو منتقل ہوئی ہیں، ان میں پہلے اصل حقیقت کو تلاش کر لے، پھر اس چیز کا جائزہ لے کہ جن چیزوں کو اس وقت مانا جا رہا ہے وہ کیسے پیدا ہوئی ہیں، کس طرح اس امت کے ایمانیات میں داخل ہو گئی ہیں. تو یہ بھی یاد دہانی ہے. تو یاد دہانی یا ذکرہ کا لفظ اس پہلو سے استعمال ہوا ہے اور اسی پہلو سے استعمال ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے، اور اس فرض کہ ادا کرنے کا ہدف کیا ہے، لعلہم یتقون، یعنی یہ ڈرنے والے ہیں، دعوت دینے والے خدا سے ڈرنے والے ہیں، یاد دہانی اس لیے کی جائے گی کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی خدا سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ ذمہ داری کیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، انہیں چھوڑو۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یعنی یہ لوگ جو تمہارے مخاطبین ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ دین اب جو صورت اختیار کر گیا ہے ان کے ہاں، وہ بس ایک کھیل تماشا ہے، اس میں میلے ہیں، اس میں ہنگامے ہیں، اس میں تہوار ہیں۔ یہ دنیا اس سے بڑی مختلف ہے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ تو جب یہ کھیل تماشا بن گیا ہے تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ رغبت انہی چیزوں کی طرف محسوس کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی چیز کو آپ کھیل تماشے کی صورت دے دیں تو ایک دنیا اس کی طرف لپک کے آ جاتی ہے۔ اب اس کے مقابل میں سنجیدہ حقائق بتائے جائیں، یہ سمجھایا جائے کہ جس چیز کو تم دین سمجھ رہے ہو وہ کوئی رسوم روایات ہو سکتی ہیں لیکن اصل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو لوگ آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی دنیا کی زندگی اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے، اس کے بے شمار پہلو ہیں، اس کی ہنگامہ خیزیاں ہیں، اس میں انسان چشم زدن میں کچھ پاتا ہے کچھ کھوتا ہے، تو وہ بھی پوری طرح اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور نتیجے کے طور پر ایک متاع غرور بن کر اس کے لیے گویا اس دنیا کی سب سے بڑی متاع بن جاتی ہے۔ یعنی وہ ہوتی تو حقیقت میں متاع غرور ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے، لیکن انسان اسی کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے، یہ ان کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے۔ یعنی یہ جو رویہ اختیار کر لیا ہے قریش نے کہ ایک ان کے اندر کی شریف النفس ہستی، ایک شریف النفس انسان جس کی سیرت اور کردار پر وہ انگلی نہیں رکھ سکتے، وہ انہیں یہ بتانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے۔ یہ بتانے میں ظاہر ہے کہ کہیں دور دور بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ جو دنیا اس وقت بنی ہوئی ہے، اس دنیا کے ساتھ اگر مناسبت پیدا کر کے کوئی شخص اسی دنیا کی رنگینیوں کو مزید نمایاں کرنے کے لیے اٹھے گا تو لیڈر بنے گا، لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر یہ کیا بتانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے؟ تو یہ ان کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے۔ یعنی یہ جو رویہ ہے ان کا کہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں، ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے، ان کا اصلی مغالطہ یعنی قریش مکہ کا، مشرکین عرب کا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورہ میں جو مخاطبین ہیں ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازماً صحیح ہے۔ یعنی جب کامیاب زندگی ہم گزار رہے ہیں، یعنی دنیا ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس، خدم و حشم ہمارے پاس، حال ہمارے پاس، مستقبل ہمارے پاس، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مانا جائے کہ نئی نقطہ نظر دوسرے لوگوں کا صحیح ہے؟ یہ جو دنیا ہے یہ اسی طرح ہمیشہ مقابل میں آتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی کہ جو ہستی اس دعوت کو لے کے اٹھی ہے اس کی دعوت ہے کیا، یعنی یہ کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیجئے، فرقے ہیں، گروہ ہیں، ان کی جماعت بندیاں ہیں، بڑی جماعتیں بھی ہیں، چھوٹی جماعتیں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت جو مذہبی فکر ہے اسی کا علمبردار بن کے اٹھ کھڑا ہوگا تو سارا اقتدار اس کے لیے ہے، ساری قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اگر وہ ایسا باصلاحیت ہے کہ وہ ان کے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کر سکے تو یہ بہت آسان چیز ہے کہ اسی کو لے کے اٹھ کھڑا ہو. لیکن جب کوئی خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم جس مذہبی فکر پر اس وقت کھڑے ہو یہ ایک انسانی کام ہے, اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا منشا نہیں ہے, وہ سارے مذہبی فکر کیا جو خیر ہے اس کی تحسین بھی کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے, تو یہ گھاٹے کا سودا ہے دنیا کے اعتبار سے, اس کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ نہیں ہو سکتے. چنانچہ مخاطبین اس کے مقابل میں بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ دعوت یہ کیا چیز ہے, ادارے ہمارے, افراد ہمارے, قوت ہماری, لوگ ہمارے, اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے رہے ہیں, اس طرح کے تفردات کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ وہ رویہ ہے کہ جو یہاں سے بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, وہ اصل میں دنیا میں جو نتائج نکل چکے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے تقابل کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے. تو یہی صورتحال پیغمبروں کو بھی پیش آتی ہے, ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازماً صحیح ہے. وہ اسی دنیا کی زندگی کو کل کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں, اور یہ زندگی چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں چل رہی ہے بلکہ امتحان و آزمائش کے اصول پر چل رہی ہے. یہاں حق کے ساتھ خدا نے باطل کو بھی ڈیل دے رکھی ہے, اس وجہ سے وہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں باطل ہی کو اپنا دین بنا بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی اور یہی رویہ صحیح ہے, اور قرآن ان کو جس انجام سے خبردار کر رہا ہے وہ محض ایک مہم ڈراوا ہے. یعنی وہ جو زندگی اس وقت دیکھتے ہیں وہی ان کا خیال ہے کہ کل بھی ہوگی, یعنی آج اگر ہم کامیاب ہیں تو کل بھی کامیاب ہوں گے, اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آخرت ہے تو جب ہمارے حق میں یہاں فیصلہ ہوا ہے تو وہاں بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا, جب یہاں برتری ہمیں حاصل ہے تو وہاں بھی برتری ہمیں حاصل ہوگی, جب کامیابی نے یہاں ہمارے قدم چومے ہیں تو وہاں بھی چومے گی. تو گویا وہ اسی دنیا کی زندگی کو آگے کی زندگی بھی سمجھ بیٹھے ہیں, اسی پر قیاس کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں کامیاب ہیں. تو یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے, ان کی بات صحیح نہیں ہو سکتی. تو فرمایا وزر اللذین, انہیں چھوڑو, وذکر بہی, اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو. یہ بہت جگہوں پر مضمون آیا ہے, یعنی اصرار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یاد دہانی کا ذریعہ اسی قرآن کو بنایا جائے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے, یہی بات قیامت تک کے لیے سب لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن اس طرح کی کتاب ہے کہ یہ صرف دین کے یا ہدایت کے مشمولات کو بیان نہیں کرتی, یعنی یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی 5-7 صفوں میں توحید بیان کر دی گئی ہے, کوئی 2-4 صفوں میں احکام بیان کر دیے گئے ہیں, یہ ایمانیات کا باب ہے, یہ شریعت کا باب ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی یہ محض دین کے کانٹینٹ کو بیان کرنے والی کتاب نہیں, بلکہ یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے, لوگوں کو بیدار کرنے, لوگوں کو خبردار کرنے کی کتاب بنائی گئی ہے. اس میں ہدایت کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس کے اندر آتا ہے, تو اس وجہ سے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ قیامت تک اب نہ اپنے واعظ کہے جائیں, نہ لوگوں کو قصے سنا کر تقریریں کی جائیں, نہ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کہانیاں بتائی جائیں, بلکہ یہ قرآن سنایا جائے, اس کو تذکیر کا ذریعہ بنایا جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اب نذیر ہے, اور قرآن کہتا ہے نذیر للعالمین, ساری دنیا کے لیے یہی نذیر ہے. نذیر یعنی خبردار کرنے والا, اس کو بھیجا گیا ہے. اور جب کوئی شخص اٹھے تو دعوت کی بنیاد اسی کو بننا چاہیے, یہ تبلیغی اجتماعات میں پڑھ کے سنایا جائے, اس کی تلاوت مسجدوں میں کی جائے, اس کا ترجمہ محفلوں میں اٹھ کر لوگوں کو بتایا جائے, یہ عام کیا جائے, یہ غیر مسلموں کے ہاتھ پہ دیا جائے, یہ دنیا کے ہر فرد کے دروازے پر دستک دے کر اس تک پہنچا دیا جائے، اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں کیا جائے، دعوت یہ ہے۔ وہ لوگ جو اس دعوت کو سن کر اس کے قریب آئیں گے، جن کا رویہ مثبت ہوگا، علماء کا کام ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ زکے بہی، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے ہاں کے سارے واعظ و ارشاد اور تبلیغ و دعوت کے کام کا بنیادی نقص یہی ہے کہ اس میں قرآن ذریعہ تذکیر، ذریعہ دعوت، ذریعہ انذار نہیں بنایا گیا، یہی بنیادی بات ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو، اَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پیدائش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ یہ وہی بات ہے، مثبت طریقے سے پیچھے بیان کی گئی کہ یاد دہانی تمہارا فرض ہے، اور اس کا ہدف یہ ہے کہ تمہارے مخاطبین خدا سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اور یہاں اسی کو منفی پہلو سے بیان کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لے، یعنی وہ اپنے مضمومات کا اسیر ہو کر، اپنے تصورات کی گرفت میں زندگی بسر کر کے، جو اس نے ارد گرد سے سن رکھا ہے اسی کو دین سمجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ تو اس قرآن کے ذریعے سے اسے حقائق بتاؤ، اس لیے کہ یہی کسوٹی ہے، یہی فیصلہ ہے، یہی خدا کا نازل کردہ حکم ہے، یہ اس کو بتاؤ۔ اس پر ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، اصل میں ان تبصلا نفسن کے الفاظ آئے ہیں، ان سے پہلے مخافتن یا اس کے ہم معنی کوئی دوسرا لفظ ان میں عربیت کے قاعدے سے حذف ہو گیا ہے۔ یہ طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ ان تبصلا سے پہلے مخافت ان تبصلا کی تالیف ہے، لہذا ترجمہ اس کے لحاظ سے کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا، یعنی وہ جو ہلاکت ہے جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے کہ وہاں فیصلہ ہو رہا ہوگا تو دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے کام آ جائے گا، وہ سب وہاں کام نہیں آ سکے گا، کوئی چیز بھی کام نہیں آ سکے گی، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے، یعنی ہر معاوضہ پیش کر دے، اور اگر ہر معاوضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے، یہ بھی لے لیجئے، وہ بھی لے لیجئے، اگر اس وقت اس کے پاس اس عالم کی دولت بھی ہو اور وہ پیش کر دے تو اس بارگاہ میں اس کی قبولیت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک ہی چیز ہے جس کو وہاں قبول ہونا ہے، یہ کہ انسان نے حقائق کے ماننے کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا، اور جب وہ حقائق اس پر واضح ہو گئے تو ان پر عمل کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، یہی ہے جو وہاں پیش کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صحیح بات نہیں سنیں گے، جو صرف کیڑے تلاش کرتے ہیں، جو صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں، جنہیں صرف اعتراض سے دلچسپی ہے، اصل بات کیا ہے، کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اس میں حق کیا ہے، اور اگر ان کے نزدیک کوئی چیز باطل ہے تو اس کی استدلال کی نوعیت کیا ہے، یہ ان کی دلچسپی کی چیز نہیں ہے۔ تو جب ان کے کرتوت یہ ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے رویے، ان کا طرز عمل، جو کچھ ان کی زندگی ہے، تو پھر ہلاکت کے حوالے اور کس کو ہونا ہے، انہی کو ہونا ہے۔ ارشاد ہوا، لہم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون، جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں उसकी पादाश में इनके लिए खौलता हुआ पानी और एक दर्दनाक अजाब है जिस कुफर का ये इर्तकाब करते रहे हैं। ये कौन सा कुफर है? यानी जब बात समझ में आ गई और जानते बूझते उसको मानने से इनकार कर दिया गया, जब इनकार के लिए इस्तदलाल नहीं, कभी इस बुजुर्ग को पेश कर दिया, कभी अपनी कौम को पेश कर दिया, कभी माजी की जमीयतों को पेश कर दिया, कभी आबा अजदाद को पेश कर दिया। यानी जब आदमी दयानतदारी के साथ किसी चीज़ को नहीं समझता तो वो इस्तदलाल करता है, वो दलील का जायज़ा लेता है, वो सवाल भी उसी के लिहाज से करता है। लेकिन जब वो बुज़ुर्गों की जमीयतों को, माजी को, हाल को, अपनी कुव्वत को, अपनी शौकत को और अपने आबा अजदाद को पेश करता है तो ये अपनी ज़ात में वो बिनाए इस्तदलाल है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है हक़ के मुकाबले में। तो जब आदमी ये करता हुआ नज़र आ जाए और फिर हकायक का इनकार करे तो ये वो जगह है कि जहाँ फिर जानते बूझते इनकार करने के मामले का इतलाक़ होता है। तो इसको कुरान मजीद ने बयान किया कि जिस कुफर का ये इर्तकाब करते रहे हैं उसकी पादाश में इनके लिए खौलता हुआ पानी और एक दर्दनाक अजाब है। इस पर भी मैंने लिखा है, असल अल्फाज है लहुम शराबुम मिन हमीमिन व अजाबुन अलीम, यानी पहली ज़ियाफ़त माए हमीम से होगी। यहाँ दो चीज़ें कही है, खौलता हुआ पानी और एक दर्दनाक अजाब। तो पहली ज़ियाफ़त क्या है? माए हमीम, खौलता हुआ पानी, फिर अजाब अलीम के हवाले कर दिए जाएंगे। सूरह वाकिया की आयत 93 में कुरान ने इसकी तसरीह कर दी है। यानी यहाँ पर तो सिर्फ मातूफ़ अलैह के तरीके के ऊपर उस इर्तका की तरफ इशारा किया है कि पहले ये फिर वो, ये पहले कब ये और बाद में कब वो, इसको सूरह वाकिया में खोल दिया है। और वो क्या खोला है कि जब जाएंगे तो पहली ज़ियाफ़त ये होगी और फिर उसके बाद एक दर्दनाक अजाब है जिसमें इनको रहना है जब तक इनका परवरदिगार चाहेगा। कुल अनदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यन्फउना वला यदुर्रुना वनुरद्दु अला आकाबिना बाद इज हदानल्लाह, इनसे पूछो क्या हम अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारें जो हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। यानी क्या तकाबुल है, हम कह रहे हैं कि एक ही खुदावंद है, आओ सब मिल के उसको पुकारें, आओ सब मिल के उसकी बादशाही की गवाही दें, आओ सब मिल के उसके सामने सजदा रेज हो जाएं, हम ये कह रहे हैं। इसके मुकाबिल में ये लोग क्या पेश कर रहे हैं? ये इनके मज़ूमात, ये इनके ज़हनी तसव्वुरात, ये इनकी ख्वाहिशें, और उन ख्वाहिशों का इन पत्थरों की सूरत में मुजस्सम कर देना, क्या चीज़ पेश कर रहे हैं? यानी ये माबूद जिनका ये ज़िक्र कर रहे हैं, ख़्वाह वो फरिश्ते हैं, ख़्वाह वो जिन्नात हैं, ख़्वाह वो कब्रों में पड़े हुए इंसान हैं, उनकी खुदा के मुकाबले में हैसियत ही क्या है? क्या वो ये हक रखते हैं कि किसी को अपनी मर्ज़ी से नफ़ा पहुँचा दें या किसी को नुकसान पहुँचा दें? इनसे पूछो क्या हम अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारें जो हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। इस पर मैंने लिखा है, जिन चीज़ों के नफ़ो नुकसान की नफ़ी की गई है उनके लिए असल में लफ्ज़ मा आया है, ये उनकी तहकीर पर दलालत करता है। यानी अरबी ज़ुबान में यहाँ ये नहीं कहा गया कि मल ला यन्फौना, ये कहा गया है मा ला यन्फौना। तो इसमें जो उसलूब की तब्दीली है वो असल में तहकीर के मज़मून को अपने अंदर लिया कि ये बेहकीकत, ये बेमाया, ये जिनका कोई मकाम ही नहीं है, इनको उठा के खुदा के मुकाबिल में खड़ा करते हो और हमारी दावत जो तौहीद की दावत है उसके मुकाबिल में इन्हें पेश कर रहे हो। इनसे पूछो कि हम अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारें जो हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान। और इसके बाद भी कि अल्लाह ने हमें हिदायत बख्श दी है, बाद इज़ हदान अल्लाह, क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं? वनुरद्दु अला आकाबिना बाद इज़ हदान अल्लाह, यानी खुदा ने हमें हिदायत दी, हम निकल आए इस सूरत हाल से, हम पर वाज़े हो गया कि एक ही खुदावंद है जिसकी हकूमत इस कायनात पर कायम है, वही है जिससे मदद मांगनी है, वही है जिससे दुआएं करनी है, वही है कि जो सबकी सुनता है, ہم پر تو یہ بات واضح ہو گئی، اور جب یہ ہدایت اسی پروردگار نے ہم کو بخش دی ہے تو اب ہم الٹے پھر جائیں، یعنی تمہاری دعوت کو قبول کر لیں؟ یہ بات واضح ہونے کے بعد کون احمق ہوگا کہ جو پھر مشرکانہ عقائد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم واپس پھر جائیں؟ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کسی گمراہی میں مبتلا رہے تو اس کے لیے کچھ عذر ہو سکتا تھا، لیکن اب اگر اسی حماقت کا ارتکاب کریں تو خدا کے حضور میں کیا عذر پیش کریں گے؟ یعنی چلیے اگر اس سے پہلے ہم میں سے کسی سے اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب ہوا ہے تو ہم کوئی عذر پیش کر سکیں گے اس کے لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، بات واضح نہیں ہوئی تھی، ماحول کے اثرات تھے، یہی سنا تھا، یہی بتایا گیا تھا، ہم نے اسی کو دین سمجھا، کھٹک پیدا ہوئی لیکن زیادہ توجہ نہیں ہوئی، تو یہ سب عذر اس وقت تو پیش کیے جا سکتے تھے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی ہے اور ہم صرف تمہاری تالیف قلب کے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہارے ساتھ معاملات چلانے کے لیے وہ بات مان لیں کہ جس بات کو نہ ہمارا ضمیر مانتا، نہ ہماری عقل مانتی، نہ ہمارا علم قبول کرتا ہے؟ یعنی ہدایت مل جانے کے بعد وہ کیا عذر ہے کہ جو ہم اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں گے؟ کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، یعنی خدا نے ہمیں ہدایت بخش دی تو پھر تو کیا ہوگا؟ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيْطَانُ، كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا۔ یعنی ہماری حالت پھر یہ ہوگی، یہ شیاطین کون ہیں؟ میں نے لکھا ہے یعنی شیاطین جن و انس، یہ شیاطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو شیطان کا لفظ یہ قرآن مجید میں یہاں جمع استعمال ہوا ہے، یہ در حقیقت کسی ایک خاص شخصی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صرف اسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ذریت میں جو لوگ سرکشی اختیار کر کے جنوں میں سے وہی کام کر رہے ہیں جس کی ابتدا ابلیس نے کی تھی، وہ بھی شیاطین ہیں، اور ان کی دعوت پر انسانوں کے اندر سے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی شیاطین ہیں۔ تو قرآن مجید یہ لفظ شیطان اور شیاطین یہ اس طرح استعمال کرتا ہے، یعنی شیاطین جن و انس، حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت، یہ کہا ہے نا کہ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو۔ کلذی استہوت الشیاطین فی الارض، حیران، یعنی اب وہ بھٹک رہا ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ راستہ کدھر ہے، تو یہ حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت ان کی طرف، یعنی شیطانوں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ایمان و اخلاق کی گمگشتگی کو یہی اس درجے تک پہنچاتے ہیں جس کا ذکر تمثیل میں ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے اور اس ہدایت کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو پروردگار عالم میں اس کے اندر بدیت کر رکھی ہے، تو پہلے کھٹک پیدا ہوتی ہے، سوال سامنے آتا ہے، انسان جب اس سوال کی گردن مروڑ دیتا ہے اور کھٹک کو دبا دیتا ہے اور وہ شیاطین ہی کے راستے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان کا کام شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر جو دشت و بیابان اپنے لیے منتخب کر رکھے ہیں وہ ان میں لے جا کر ان کو حیران و سرگشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایمان و اخلاق کی گمگشتگی کو، یعنی جب آدمی ایمان کے بارے میں گمگشتہ ہو جائے، راستہ نہ مل رہا ہو، یعنی کبھی کوئی بات کہے کبھی کوئی بات کہے، اس کے لیے بہت اچھی تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی اس جگہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے بدی حقائق کو وہ نہیں مان رہا ہوتا، تو پھر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ گویا اب ایمان یا ایمان کو چھوڑ دینا بھی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ راہ تھی اور وہ بھی راہ ہے، نہیں، پھر وہ گمگشتہ ہوتا ہے، حیران و پریشان، اب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب علم کی ابتدا ہوئی ہے، درہ حالے کہ ایمان کے معاملے میں یہ چیز آخری درجے کی گمراہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بدیہات امور پر ایمان کا تقاضا ہے، اس میں وہ علم درکار نہیں ہے کہ جو علم ہمیں تجربے اور مشاہدے اور تحلیل سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ تحلیل کا علم ہمارے لیے شک سے پیدا کرتا اور اس کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں جب آدمی بدیہات کے بارے میں سرگشتہ ہوتا ہے تو اس کا مقدر گمگشتگی بن جاتی ہے، کیونکہ اس میں بنا استدلال نہ تو تجربات اور مشاہدات کا جزوی طور پر تحلیل کرنا ہے، نہ اس کے عقلی نتائج نکالنا ہے۔ یہاں پورا عالم اور اس کا اپنا وجود یہ ہے جو مشاہدے میں آتا ہے، اور یہ پکار کر کہتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہونا چاہیے۔ تو انسان جب اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر گمگشتگی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس کو بیان کیا ہے یہاں پہ کہ وہ جب یہاں گمگشتگی اختیار کرتا ہے تو اختیار تو خود کرتا ہے، لیکن پھر جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین سامنے آتے ہیں، مفکر، فلسفی، حکما اپنے استدلال کی پٹاریاں لے کر پھر آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اس نے ایک بدی ہی بات کا انکار کر دیا، یعنی دھوپ میں کھڑے ہوئے سورج کا انکار کر دیا، تو اب اس کے بعد گمگشتگی اس کا مقدر ہے، اور گمگشتگی کے راہبر اور رہنما جنوں میں بھی بہت ہیں اور انسانوں میں بھی بہت ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ اخلاق میں ہوتا ہے، یعنی یہ چیز کہ مجھے اچھائی کو اختیار کرنا ہے، اور اچھائی کیا ہے، یہ بھی بالکل بدیہات امور میں سے ابدہ البدیہات ہے، یعنی انسان کا باطن اس پر گواہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو لینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کسی معلم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ کے باطن کی آواز ہے۔ انسان جب اس کو سننے سے انکار کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہیں پہنچتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے گویا ایک ایسی حقیقت ہے جیسا ہمارا وجود حقیقت ہے۔ تو ایمان و اخلاق کا مطلب یہ ہے، جب یہاں سے انسان اپنے آپ کو گمگشتہ کرتا ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے، کلذ استہوت الشیاطین فی الارض، یعنی پھر اس کو شیاطین بیابانوں میں بہکاتے اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیتے، اب وہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اس پر بھی ایک مختصر سا نوٹ ہے، اصل میں لفظ الارض استعمال ہوا ہے جس کے معنی زمین کے ہیں، لیکن قرینہ موجود ہو تو اس سے زمین کا کوئی خاص حصہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شخص اب دنیا میں درماندہ پھر رہا ہے، تو یہاں دنیا کا لفظ پوری دنیا کے لیے نہیں بولا جاتا۔ بالکل اسی طرح یہاں زمین کا لفظ جو ہے وہ اصل میں گمگشتگی جس صحرا جس بیابان میں ہو رہی ہے اس کے لیے بولا گیا ہے۔ یہاں گمگشتگی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اس لیے صحرا اور بیابان مراد ہے جہاں راہ بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو گویا بتایا یہ گیا ہے کہ جب الارض کے لفظ کا ترجمہ بیابان کیا ہے میں نے تو اس کی وجہ کیا ہے، تو ارشاد ہوا ہے کہ کلذ استہوت الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو، یعنی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ لہو اصحاب یدونہ الی الہدا، دراں حالے کہ اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں، یعنی وہ حیران و سرگشتہ ہے، اور کچھ خدا کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حیرانی سرگشتگی سے محفوظ کیا ہے، جنہوں نے اپنے باطن کی آواز سنی ہے، جنہوں نے بدی حقائق کا اقرار کیا ہے، وہ بلا رہے ہوتے ہیں، یدونہ الی الہدا، اتنا آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، وہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کی تمثیل ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ انہی لوگوں کی تمثیل ہے جن کا رویہ زیر بحث ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بظاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے، یعنی ایک عام طریقے کی تمثیل بظاہر لگتی ہے کہ بیابان ہے، اس میں کچھ لوگ بھٹک رہے ہیں، گمگشتہ ہیں، راستہ نہیں مل رہا، کبھی یہاں حیران کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہاں حیران کھڑے ہوتے ہیں، اور ادھر کوئی پکار رہا ہے، ان کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کہ آؤ راستہ ہدایت کا موجود ہے، ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بظاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے، لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت یہ ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ یعنی وہ اصل میں جو مخاطبین ہیں ان کو تو نہیں کہا کہ تم ہو جن کو حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا گیا ہے، ایک عمومی تمثیل بیان کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ کے جو توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی یہ تمثیل ہے، لیکن اصل میں یہ انہی مخاطبین کی تمثیل ہے، ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہے. اس تمثیل میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو، کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو، شیاطین اور گمراہ لیڈروں نے تمہاری مت مار دی ہے اور تمہارے کچھ راہ یاب ساتھی، یعنی چند لوگ تھے نا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، چند لوگ، دوسری جانب ایک پوری قوم کہ جو بیابان میں بھٹک رہی ہے، تو کچھ راہ یاب ساتھی یعنی جنہوں نے راہ پالی ہے، اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے، یعنی وہ لوگ کے جو انہیں دعوت دے رہے تھے، تمہیں اصل راہ کی طرف بلا رہے ہیں لیکن تم ان کی پکار نہیں سن رہے ہو. تو یہ گویا یہ بتایا گیا ہے ان کو کہ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر غور کرو کہ یہ بیابان جس میں تم گمگشتہ پھر رہے ہو اور شیاطین تمہاری گمراہی کو بڑھکا کر اور بہکا کر یہاں تمہیں پہنچا گئے ہیں، اس میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ کچھ خدا کے بندے تمہیں پکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یدعونہ الی الہدا ائتنا، آ جاؤ ہمارے پاس. قل ان ھدی اللہ ھو الھدا، کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. یعنی گویا کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم شیاطین نے جہاں تمہیں چھوڑ دیا ہے اس میں سے راہیں تلاش کر رہے ہو، یہ فلاں مفکر نے یہ استدلال کر لیا ہے اور فلاں نے یہ چیز پیش کر دی ہے اور یہ بات تو بہت اپیل کر رہی ہے، بدیہات امور کو چھوڑ کر جب اس کے پیچھے جاؤ گے تو پھر ہدایت کبھی نہیں پاؤ گے. تو ہدایت تو اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں. یعنی جو ہدایت ہم لے کر آئے ہیں وہ کسی نفس کے خرخشے سے پیدا نہیں ہوئی، یہ ہمارے باطن کے اندر سے کسی شیطان کی آواز نہیں اٹھی، اور جو شیاطین کے استدلالات تھے وہ تو ہمیشہ دوسری جانب رہے ہیں، یہ کہ اس کائنات میں ہم مخلوق ہیں، بندے ہیں اور ہمارا ایک ہی معبود ہے. یہ تو وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ کی اپنی دی ہوئی ہدایت ہے اور جس کی ابتدا پہلے انسان سے ہو گئی تھی. اور اس وقت بھی ہم کو کیا کہا گیا اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے، امرنا لنسلم رب العالمین، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں. حوالے کر دیں، یہی اسلام کی اصل حقیقت ہے، یعنی ہر طرف سے منہ موڑ کر اسی کے ہو جائیں. وان اقیم الصلاۃ واتقو، اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو. دعوت کو قرآن مجید دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، نماز کا اہتمام کرو، یعنی کیا محض ایک پرستش کا طریقہ ہے؟ نہیں، نماز کے اہتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو، اس کا عملی اظہار ہو گیا. اب مجھے آواز سنائی دی کہ حیا علی الصلاح، آؤ اور میرے سامنے سرفگندہ ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اور میں نے کہا لبیک، تو یہ اس حوالے کرنے کا عملی اظہار ہے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اب زندگی سامنے ہے، تو زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موقع پر مجھے یہ اندیشہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے، نہ خلوت میں نہ جلوت میں. اسی کو تقویٰ کہا ہے، واتقوا، اور اس سے ڈرتے رہو. یہ جو فرمایا کہ جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں، اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے، یعنی کیوں حوالے کر دیں؟ اس لیے کہ جب وہ عالم کا پروردگار ہے، اس مقدمے کو جب مان لیا کہ عالم کا رب وہی ہے، پوری دنیا کا پروردگار وہی ہے، جہانوں کا پروردگار وہی ہے، تو وہی حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے. یہ سادہ استدلال ہے کہ اگر یہ بات طے ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو پھر خالق ہی بتائے گا کہ کسی اور کے پاس تمہیں جانا ہے، اس کے بتائے بغیر علم و استدلال میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو مجھے کسی اور کے آستانے پر لے جائے. پھر تو علم یہی کہتا ہے, استدلال یہی کہتا ہے, عقل یہی کہتی ہے کہ وہی حقدار ہے. یعنی اگر خالق دو ہیں, اگر کائنات کے نظم میں اس کے سوا کوئی شریک ہے تو پھر بحث ہو جائے گی. لیکن اگر یہ مانتے ہو کہ الا لہ الخلق و لہ الامر, نہ اس کائنات کو بنانے میں اور نہ مجھے بنانے میں کوئی دوسرا ہے, اور نہ اس عالم کا نظم کوئی دوسرا چلا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آئے گا کہاں سے, یعنی کوئی خالق بتائے گا کہ میں نے کسی دوسرے کی مدد لی ہے, تبھی معلوم ہوگا. نہیں بتایا تو علم و عقل تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہونا چاہیے. یہاں وہ ایک, یہ تو میرے مخلوق ہونے کا لازمی تقاضا ہے, لیکن دو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے جب وہ عالم کا پروردگار ہے تو وہی حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے. اور یہ جو پیچھے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو, تو اس پر البیان میں لکھا گیا ہے, پیچھے فرمایا ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ٹکڑا بھی اسی کے تحت ہے, لیکن اسلوب غائب کے بجائے حاضر کا ہو گیا ہے. یعنی وہاں اسلوب کیا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں, اور یہاں اسلوب تبدیل ہو گیا, یہاں گیا اور نماز کا اہتمام کرو. یعنی یہ نہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا اہتمام کریں, بلکہ کرو اور اس سے ڈرتے رہو. اس سے مقصود یہ ہے کہ کلام میں براہ راست خطاب کا زور پیدا ہو جائے. یعنی جو اصل بات تھی وہ اس طرح کہی تو گویا یہ تصویر بن گئی کہ جیسے ہی کہا کہ لوگوں سے خدا کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں, تو پھر گویا وہ سامنے آ گئے اور یہ کہا کہ کرو, تو پھر اس کا ظہور کیا ہے؟ انہی دو چیزوں میں ہونا ہے. پیشانی اس پروردگار کے سامنے رکھ دی جائے اور زندگی کا ایک ایک قدم اب اس سے ڈرتے ہوئے اٹھایا جائے. یہی دین ہے. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی یہ جو ہے یہ گویا پچھلے جملے کی دلیل ہے, پیچھے جو بات کہی گئی. اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ نماز کا اہتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو. تو جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ اصل ہدایت ہے جو ہمیں کی گئی ہے, تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو نماز اور تقویٰ کے بعد توحید اور آخرت کا ذکر کر دیا گیا ہے, تو یہ ذکر کیا محض ان چیزوں میں اضافے کے لیے ہے؟ یہ ذکر کیا گیا ہے نا کہ اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی ایک یہ کہ وہی ہے اور ایک یہ کہ تم اکٹھے کیے جاؤ گے, تو توحید بھی اور آخرت بھی. تو کیا یہ محض ذکر ہے؟ تو میں نے لکھا نماز اور تقویٰ کے بعد یہ توحید اور آخرت کا ذکر بھی ہے اور ان کی دلیل بھی. مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام اور حدود الہی کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. یعنی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, اس پروردگار کے حدود کی پابندی کر کے زندگی بسر کرنی ہے اور سر اس کے سامنے جھکائے رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویسے تو اس کے ماننے کا تقاضا ہونا ہی چاہیے تھا, لیکن وہ صرف اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے کہ بنا کے فارغ ہو گیا اور ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے. نہیں, ایک دن اس کے حضور میں زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, یہ پیشی بھی ہونی ہے. تو اس وجہ سے بے اعتنائی برت کر سو کر یہ دنیا نہیں گزاری جا سکتی, اس کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ, اور وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے. یعنی پہلے یہ کہا کہ تم اس کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے, وہی ہے. پھر کہا کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے, اس پر البیان میں ہے کہ یہ پچھلے جملے کی دلیل ہے. استاذ امام لکھتے ہیں آسمان و زمین میں خالق کی قدرت, حکمت اور ربوبیت کے جو آثار و دلائل موجود ہیں وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جو اس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو. یعنی اس عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں तो ना ये मादे का ढेर है जो पड़ा हुआ है और ना ये हिकमत कुदरत और रबूबियत के साथ जिस तरह हमसे मुतल्लक होता है उन तमाम ताल्लुक से मावरा कोई अमल है जो होता चला जा रहा है। इस वजह से इस आलम को जब हम देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो जो सबसे अहम चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो ये तीन ही हैं जिनको गिनवा दिया है। क्या है? बेपना कुदरत, बेपाया कुदरत, हैरत अंगेज कंट्रोल, ऐसी रियाजी, ऐसी यूक्लिडस कि इंसानी अकल बिल्कुल हैरान होकर रह जाती है। यानी कभी आप जदीद साइंस की जो तहकीकात हैं उनकी रोशनी में देखिए कि जो दुनिया अब हमने दरियाफ्त कर लिया अपनी दूरबीनों से वो क्या चीज़ है। इतनी अजीम दुनिया, इतनी अजीम कायनात, और किस तरीके से ऐसे लगता है कि किसी कानून की मुट्ठी में बंद कर दी गई है। बेपनाह कुदरत, और अगर उसको बहुत छोटे पैमाने के ऊपर अपने ऊपर लागू करके देखिए, अपने वजूद का जायज़ा लीजिए, एक जानवर को ज़बह करके देखिए उसके अंदर क्या गैर मामूली नज़्म है जो कायम किया गया है, क्या करश्मा साजी है जो सामने आती है, और इस कुदरत के साथ यानी कुदरत कंट्रोल ताकत जबर, ये महज जबर भी हो सकता है लेकिन ये महज जबर नहीं है बल्कि इसके एक एक पहलू से हिकमत नुमाया है। यानी आदमी हैरान रह जाता है, ये चीज़ उसके साथ मुतल्लक हो रही है, ये उसके साथ मुतल्लक हो रही है, ये बच्चा है और ये मामता है, ये ताल्लुक़ है और ये इस ताल्लुक का जवाब है, ये इंसान के बातिन के दायियात हैं और ये उसको पूरा करने का सामान है। यूँ नहीं है कि प्यास लग रही है लेकिन ये कायनात पानी फराहम करने से कासिर है। एक एक चीज़ दूसरे के साथ इल्म में अकल में मुतल्लक होकर नतीजा खेज हो रही है। बेपनाह हिकमत, बेपाया हिकमत, और फिर ये सब कुछ किसके लिए? मेरे लिए, इंसान की हैसियत। यानी अगर गौर कीजिए तो बज़ाहिर इस आफ्ताब को मुझसे क्या ताल्लुक, लेकिन इसकी सारी ज़ोपाशियाँ किस लिए हैं? मेरे लिए। यानी ज़्यादा क्या होगा, मैं नहीं हूँ तो ज़मीन ढंडार हो जाएगी ना, जैसे मरीख भी ढंडार पड़ा हुआ है, लेकिन इस आफ्ताब की तमाज़त है कि जो मुझे यहाँ कायम रखे हुए है। एक एक चीज़ का जायज़ा लेके देखिए, इसी को कुरान मजीद बयान करता है, सख़र लकुम मा फिस समावात व मा फिल अर्द, मैंने तो ये ज़मीन व आसमान की एक एक चीज़ को तुम्हारे काम में लगा रखा हुआ है, तुम्हारी खिदमत में लगा रखा हुआ है, तो हर चीज़ गोया मेरी परवरिश कर रही है, मेरी परदाख्त कर रही है बैसियत इंसान। ये आसार व दलाइल हैं, इसके अंदर मौजूद हैं, वो इस हकीकत पर शाहिद हैं कि ये कारखाना किसी खिलंडरे का खेल नहीं है जो उसने महज अपना जी बहलाने के लिए बनाया हो, बल्कि ये कदीर अलीम हकीम और रहमान और रहीम की ज़ात की बनाई हुई दुनिया है। अगर ये यूं ही चलती रहे, इसके अंदर जो जुल्म है उसके इंसाफ के लिए कोई दिन ना आए, जो अदल है उसकी दाद का कोई वक्त ना आए, इसके अंदर जो बुरे शरीर और नाबकार हैं उनको कोई सज़ा ना मिले, जो नेक हक्शनास और अदल शियार हैं उनको उनकी नेकियों की जजा ना मिले, तो इसके मानी क्या हुए? यानी अगर इसने मौत पर ख़त्म हो जाना है, इसका कोई अंजाम नहीं है, और अंजाम नहीं है जानते हैं इसका मतलब क्या है? ये मतलब है जो बयान किया गया है, यानी चल रही है ना, जुल्म खत का कोई दिन आया कि इंसाफ मिले, ना अदल की वो आरजू जो हमारे अंदर है वो बराई, उसकी दाद का कोई वक्त आया, बुरे शरीर और नाबकार मजालिम की तारीख रकम करके रुख्सत हो गए, नेक हक्शनास और अदल शियार हर सिले से महरूम कर दिए गए, किसी को किसी की नेकी की जजा ना मिली, तो इसके मानी क्या हुए? इसके मानी ये हुए कि ये सारा कारखाना बिल्कुल अबस बेगायत और बातिल है, जिसके बनाने वाले के नज़दीक खैर और शर, जुल्म और अदल, हक और बातिल में कोई फ़र्क नहीं है। यानी फिर ये मानना पड़ेगा कि ये किसी खिलंडरे का खेल है। ये बात इंसान की अक्ल व फितरत किसी तरह भी कबूल नहीं कर सकती, इसलिए कि जिस खालिक की खलकत के हर गोशे में उसकी हिकमत कुदरत रहमत और रबूबियत के आसार मौजूद हैं, इसलिए कि जिस खालिक की खिलकत के हर गोशे में उसकी तख्लीक को जिस जगह से देखिए उसमें हिकमत नज़र आएगी, कुदरत नज़र आएगी, रहमत नज़र आएगी, रबूबियत नज़र आएगी, उसके आसार नज़र आएंगे, اور اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انسان کسی طرح ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. سمندر روشنائی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں تب بھی قدرت, حکمت اور ربوبیت کے یہ آثار یہ بیان نہیں کیے جا سکتے. اس کی نسبت, اس خالق کی نسبت, وہ کس طرح یہ باور کر لے کہ اس کو ہماری نیکی بدی اور ہمارے عدل و ظلم سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر بحث ہے, اور ضرور بحث ہے, اس لیے کہ یہ بحث نہ ہو تو یہ دنیا بالکل کھیل بلکہ نہایت ظالمانہ کھیل بن کے رہ جاتی ہے. تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس دنیا کے لیے ایک یوم انصاف آئے جس میں خدا کی کامل رحمت اور اس کی کامل حکمت ظاہر ہو, اور ہر نیکی اپنا صلہ پائے اور ہر بدی اپنی سزا. یعنی یہ گویا اس کائنات کے مطالعے کا خلاصہ ہے. اس کائنات کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں, یا کھلنڈرے کا کھیل ہے, اور یا پھر انبیاء کی بات ہی صحیح ہے کہ یہ کائنات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب آخرت کے تصور کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مرد و عورت میں سے صرف مرد یا صرف عورت کو سامنے رکھ کر اس کے وجود کے دائیات کا مطالعہ کیا جائے. یہ دنیا اس وقت تک سمجھی ہی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کا تصور وابستہ نہ ہو, اور وہ تصور وابستہ ہو کر ہی اس دنیا کو ہمارے لیے امید کی جگہ بناتا ہے. تو یہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے, یہ گویا پچھلے جملے کی دلیل بیان کر دی ہے. اس سے آگے مضمون جاری ہے, اس کا ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.